السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کہف. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہم نے کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس واقعے سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، جیسے کشتی والے واقعے سے، پھر اس بچے کے قتل سے، دیوار والا واقعہ. اور دیوار والے واقعے میں ہمیں ایکسٹرا اور چیز سیکھنے کو ملی کہ نیک والدین اگر ہوں تو اس کا اثر ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے بچوں پر ہوتا ہے، ماشاءاللہ. تو سب سے پہلا سبق ہم دیکھیں گے کہ اس قصے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور اس قصے میں علم کی طلب اور علم کے لیے سفر کی کیا حیثیت ہے. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے. علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ علم کے لیے سفر اختیار کرنا چاہیے، اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنا طویل سفر کیا، تکلیفیں برداشت کی، بنی اسرائیل کو تعلیم دینے اور ان کی رہنمائی کے لیے ان کے پاس بیٹھنا ترک کر کے علم میں اضافے کے لیے سفر اختیار کیا. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہم بھی دیکھیں کہ ہم علم کے سفر کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے، اس قصے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اہم کام سے ابتدا کی جائے. انسان کا علم اور اس علم میں اضافہ کرنا، اس کو ترک کرنے اور علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا یا اس میں مشغول رہنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ ابھی بنی اسرائیل کو ان کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے ان کو علم دینا ترک کیا اور خود علم حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ زیادہ بہتر علم حاصل کر کے آئیں گے تو اور زیادہ بہتر طریقے سے آگے سمجھائیں گے. دونوں اہم ہیں، یعنی کسی کو علم دینا بھی بہت اہم ہے، لیکن اور مزید علم کے لیے جانا زیادہ فضیلت رکھتا ہے تاکہ بہتر علم حاصل کر کے ان کو اور بہتر علم دیا جا سکے. تیسرا پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ سفر ہو یا حضر ہو، کام کاج اور راحت کے حصول کے لیے خادم رکھنا جائز ہے. یعنی آپ کسی سرونٹ کو رکھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی زیادہ بہتر اچھا کام کر رہے ہوں تو، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا. اور آپ لوگ خود جانتے ہوں گے کہ جیسے جو لوگ اس کام میں لگ جاتے ہیں، درس و تدریس کے کام میں لگتے ہیں، قرآن پڑھانا ہے پڑھنا ہے یا کچھ اہم کتابیں لکھنی ہے، کسی اہم ٹاپکس پر لکھنا ہے، تو اگر وہ یہ کام کرنے لگ جائیں کہ کسی کو کپڑے سینے سے دلچسپی ہوتی ہے، کسی کو گھر کی ڈیکوریشن سے دلچسپی ہوتی ہے، کسی کو گھر کی سیٹنگ چینج کرنے سے دلچسپی ہوتی ہے کہ گھر بہت سیٹ کیا ہوا ہو، تو اب اگر وہ ان کاموں میں اپنا وقت لگا دے گا اور حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے علم سے بھی نوازا ہو، تو یہ گھر کی سیٹنگ کا معاملہ، کھانا بنانے کا معاملہ، کپڑے دھونے کا معاملہ، کپڑے سینے کا معاملہ، تو یہ کام کسی اور سے کروا لیا جائے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ آپ علم بہتر طریقے سے آگے پہنچا سکتے ہیں یا آپ کوئی بہت اچھا کسی اچھے ٹاپک پر لکھ سکتے ہیں، تو آپ لکھیں، آپ پڑھائیں یا پڑھنے کے لیے نکلیں. اگر آپ میں سیکھنے کا جذبہ ہے تو ضرور سیکھنے کے لیے نکلیں، اور یہ کاموں کے لیے ملازم بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی استطاعت ہے تو. چوتھی بات، اگر کوئی شخص علم کی طلب کے لیے سفر کرتا ہے اور کسی مصلحت کے تحت وہ اگر اپنی منزل کے بارے میں بتاتا ہے تو چھپانے سے بہتر ہے، کیونکہ ظاہر کرنے میں بہت سارے فائدے ہیں. مثال کے طور پر اس سفر کی تیاری، سامان تیار کرنا، اس کام کو دیکھ بھال کر احسن طریقے سے سر انجام دینا یا اس کا اہتمام کرنا، اور عبادت کے لیے جو شوق ہوتا ہے اس کا اظہار. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ میں دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں برسوں چلتا رہوں گا. اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا تو صحابہ اکرام کو اس کے بارے میں آگاہ فرما دیا تھا. حالانکہ ایسے معاملات میں توریہ کرنا آپ کی عادت تھی، اور یہ چیز مصلحت کے تابع ہے. یعنی کسی مصلحت کے تحت اگر آپ بعضوں کا سفر کے بارے میں چھپا آپ بتانا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بتا دیں تو اس سے ہو سکتا ہے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں، زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. پانچویں بات، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شر اور اس کے اسباب کو اس لحاظ سے شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ بہکاتا ہے اور شر کو مزین کرتا ہے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا یوشع بن نون نے کہا تھا کہ میں بھول گیا آپ کو بتانا، وہ مچھلی یہاں سے نکل کر چلی گئی تھی لیکن میں آپ کو بتانا بھول گیا. تو یعنی جو بھی بھولنے والی چیز ہے، یہ جن کاموں میں شر ہوتا ہے، تو اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان ہی انسان کو بہکاتا ہے، اکثر وہ نیک کام بھلا دیتا ہے اور شر کو یعنی برے کاموں کو وہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. حالانکہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدر اور قضا سے واقع ہوتے ہیں. اور اس کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے کہا تھا کہ وما انسانی ہوں الا شیطان ان اذکرا، کہ شیطان نے مجھے اس کا تذکرہ کرنا بھلا دیا آپ کو. تو لہٰذا ہوتے سب معاملات تو اللہ تعالیٰ کے ہی فیصلے سے ہیں، لیکن شر کا معاملہ آپ شیطان کی طرف منسوب کر سکتے ہیں. چھٹی بات، انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی طبیعت کی تقاضوں، مثلا اگر اسے کچھ تھکان لاحق ہو گئی، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اس کے بارے میں خبر دے سکتا ہے وہ، جبکہ سچی بات موجود ہے، نہیں صداقت ہو اس میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو، ناراضگی کے طور پہ نہیں. اگر کسی کو بھوک لگی ہو تو وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے، کوئی تھک گیا ہو تو وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمیں اپنے اس سفر میں بہت تھکاوٹ لاحق ہوئی ہے. تو یہ اظہار کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی نیکی کے خلاف نہیں ہے کہ آپ کو کتنی بھی تکلیف ہو اس کا اظہار ہی نہ کریں، ایسا نہیں ہے. خادم کا ذہین و فتین اور سمجھدار ہونا پسندیدہ ہے تاکہ انسان اپنے جو ارادے ہیں اس کے، جو وہ چاہتا ہے، اس کو بہتر طریقے سے مکمل کر سکے. یعنی آپ کے پاس ایسا ہو، آپ کے کام کاج کرنے والے، آپ کے جو سپورٹرز ہیں، آپ کے جو ہیلپرز ہیں، وہ لوگ ایسے ہوں جو مشلہ خود بھی ذہین ہو، تاکہ وہ آپ کے کام کو جلدی اور بحسن و خوبی انجام دے سکے. پھر آٹھویں بات ہے، انسان کا اپنے خادم کو اپنے کھانے سے اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا مستحب ہے. یعنی اپنے کھانے میں سے خادم کو کھلانا اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا پسندیدہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قول سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے، آتینا غداءنا، لاؤ ہمارے پاس ہمارا کھانا. یہ اضافت سب کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم اکٹھے کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی اس میں ہم کا صیغہ استعمال ہوا ہے. نائنتھ پوائنٹ، اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم کرنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی موافقت کرنے والے کی جو مدد کی جاتی ہے وہ کسی اور کی نہیں کی جاتی. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر سے ہم کو بہت تھکاوٹ ہو گئی. تو یہ دریاؤں کے سنگم سے جو آگے کا سفر تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ دریاؤں کے سنگم سے پہلے جو سفر تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ کی شکایت نہیں ہوئی، لیکن چونکہ بہت طویل سفر تھا اور یہ حقیقی سفر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے وہ محسوس نہیں ہو، کیونکہ وہ نیک کام کے لیے نکلے تھے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے. اور جو دریاؤں کا سنگم تھا اس کے بعد والا سفر، ظاہر ہے کہ وہ سفر کا کچھ حصہ، یعنی دن کا ایک حصہ تھا، کیونکہ جب انہوں نے چٹان پر بیٹھ کر آرام کیا تھا وہاں مچھلی غائب ہوئی تھی، اور ہو سکتا ہے وہاں انہوں نے چٹان کے پاس ہی رات بسر کی ہو، پھر اگلی صبح سفر پر روانہ ہوئے. یہاں تک کہ جب صبح کے کھانے کا وقت ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ ہمارا کھانا. تو یہاں اگر خادم کو یاد آئے کہ اسے اس مقام پر مچھلی کے غائب ہونے کے بارے میں ذکر کرنا بھول گیا، جس سفر کے لیے وہ نکلے تھے وہ ان کی منزل تھی. یعنی اگر آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اس کا مطلب عام الفاظ میں چھوٹا سا یہ جملہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی خاطر کسی راستے میں نکلتے ہیں کوئی کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اسپیشل مدد فرماتا ہے. دسویں بات، اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس سے ان دونوں نے ملاقات کی تھی، بعض کہتے کہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک صالح بندے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبودیت کی صفت سے موصوف کیا ہے، یعنی ان کو عبد کہا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت اور علم سے نوازا تھا، لیکن یہاں پر رسالت اور نبوت کا ذکر نہیں کیا گیا، واللہ عالم. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی نبوت کا ضرور ذکر کرتا، جیسے کہ دوسرے انبیاء اور مرسلین کے بارے میں ذکر کیا ہے، جہاں تک کہ قصے کے آخر میں ان کے اس قول وما فعلتہ عن امری کا تعلق ہے، تو یہ ان کے نبی ہونے کی دلیل نہیں. یہ کچھ علماء کہتے ہیں، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، ٹھیک ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے تھے. تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کون تھے، ہم اس کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرتے، کہ وہ جو بھی تھے اللہ کے بندے تھے، اور ہو سکتا ہے نبی تھے اور ہو سکتا ہے فرشتے ہوں، واللہ عالم، تو ہم کو اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے. گیارہویں بات، 11th پوائنٹ، وہ علم جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے علم اکتسابی، یعنی جسے بندہ اپنی جد و جہد اور اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، قصبہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی کو، ایک علم وہ ہے جو انسان اپنی خود اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یاد کرتا ہے، سیکھتا ہے. دوسرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا علم. یہ اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، جس میں سے کچھ نبی ہوتے ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی خود سے ولی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات، یعنی 12واں پوائنٹ ہے، ان آیت سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ معلم کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور طالب علم کو چاہیے کہ وہ نہایت لطیف طریقے سے معلم سے مخاطب ہو، اپنے استاد سے مخاطب ہو. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے اس طرح عرض کی، هل اتبعك الا ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں تاکہ مجھے آپ وہ علم و دانش سکھائیں جو آپ کو عطا کی گئی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بہت ہی زیادہ محبت سے اور عاجزی سے اور ایک طرح سے مشورہ کرنے کے طور پہ بات کی کہ وہ ایک اجازت چاہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں، آپ کی اجازت ہوگی تو ہی میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے تو ہی میں سیکھ سکتا ہوں. اور یہی ایک طالب علم کے آداب ہوتے ہیں، کیونکہ جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں، جو تکبر والے ہوتے ہیں، وہ علم نہیں سیکھ سکتے. بعض وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ علم کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے. تو یہ چیز درست نہیں ہے. بعض وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس فیلڈ میں وہ عالم ماہر ہو، لیکن آپ کے پاس اس سے زیادہ علم ہو، لیکن آپ کو جو فیلڈ آپ حاصل کر رہے ہیں، جو فیلڈ میں آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اس فیلڈ میں آپ کو معلومات نہ ہو، تو لہٰذا کسی دوسرے سے علم حاصل کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. جو شخص یہ سمجھے کہ بس میں ہی معلم ہوں اور صرف تعلیم دینے کا اختیار مجھے ہی ہے، میں کسی کے پاس سیکھوں گا نہیں جا کر، ایسا شخص جاہل ہے. طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے معلم کے سامنے عاجزی، انکساری، اور یہ ظاہر کرے کہ وہ واقعی میں علم کا محتاج ہے. یہ نہ بتائے کہ مجھے تو آپ سے زیادہ علم آتا ہے، یہ چیز درست نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 13، اس قصے سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک عالم اور صاحب فضیلت شخص کو بھی علم حاصل کرتے وقت تواضع اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، چاہے اس کا استاد اس سے درجے میں ہو سکتا ہے کم ہو. کیونکہ ہم جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حدیث سے پتہ چلتا ہے صحیح بخاری کی کہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو علم آپ کو دیا گیا ہے وہ مجھے نہیں دیا گیا، اور جو علم مجھے دیا گیا وہ آپ کو نہیں دیا گیا. اور موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے مشہور تھے کہ خضر علیہ السلام ان کا نام جانتے تھے کہ اچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ، یعنی ان کو معلوم تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی ہیں جو کہ جن کا نام موسیٰ ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی. تو ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب شریعت نبی تھے تو ان سے بہتر ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس چلے گئے. نمبر 14، اس واقعے سے یہ بھی استنباط ہوتا ہے، یعنی ہم ایک مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں کہ عالم فاضل شخص کسی علم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے جس میں وہ ماہر نہیں ہے، اس شخص سے علم حاصل کرے جو اس علم میں مہارت رکھتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی تجوید بہت اچھی ہو، ہے نا، آپ میں سے کسی کی تجوید ہو سکتا ہے بہت اچھی ہو، جس نے تجوید میں ہو سکتا ہے 2 سالہ کورس کیا ہو، 3 سالہ کورس کیا ہو. لیکن ہو سکتا ہے آپ کو تجوید تو بہت اچھی آتی ہو لیکن گرامر نہیں آتا ہو. اب ہو سکتا ہے آپ ہی کے ساتھ کے لوگ جو تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ تجوید کا کورس کیا تھا، سمجھے آپ کے کلاس میں ہی تھے، لیکن ایک اس میں سمجھے کوئی خاتون یا آپ کی دوست جس نے گرامر بہت اچھا سیکھا ہوا تھا، اب وہ گرامر کی کلاس لے رہی ہے. تو ہو سکتا پہلے وہ آپ کے ساتھ ہی رہی ہو لیکن اب وہ آپ کی استاد ہے، تو لہٰذا آپ کو اسے سیکھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے. یا ہو سکتا جس نے آپ سے تجوید سیکھی ہو اب وہ گرامر کی کلاس لے رہی ہو، اس کو گرامر زیادہ اچھا آتا ہو، تو آپ اس کے پاس گرامر سیکھنے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. کیونکہ یہاں یہی بات بتائی گئی کہ اگرچہ وہ علم و فضل میں اسے کمتر ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو علم جس کو آتا ہے اس سے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اول العزم رسولوں میں شمار ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا جو دوسروں کو عطا نہیں کیا، مگر یہ خاص علم جو حضرت خضر کے پاس تھا آپ اس سے محروم تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا وہ علم، اس لیے اس علم کو سیکھنے کی خواہش ظاہر کی. تو ایک محدث، ایک فقیہ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ صرف اگر حدیث کا علم رکھتا ہے تو وہ فقہ، صرف اور نحو نہ سیکھے، یعنی گرامر نہ سیکھے. تو بہرحال جس کے پاس جو علم ہے اس کے پاس سیکھنے ضرور جانا چاہیے، چاہے آپ معلم ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. پوائنٹ نمبر 15، ان آیات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ علم اور دیگر فضائل اس کی جو اضافت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنی چاہیے، یعنی بندے کو اس بات کا اقرار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ علم دیا ہے. جیسے کہ قرآن میں ہم نے پڑھا تو علی منی مما علمتا، آپ مجھے سکھائیں اس میں سے جو آپ کو سکھایا گیا ہے، یعنی اس علم سے آپ مجھے سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں دونوں بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، دونوں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، کے یہ علم ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. تو کبھی بھی اپنی ذات پر آپ فخر نہ کرے کہ دیکھا مجھے آتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے آپ کو علم. پوائنٹ نمبر 16، علم نافع وہ عمل ہے، یعنی نفع بخش علم وہ علم ہے جو خیر کی طرف رہنمائی کرے. ہر وہ علم جس میں رشد و ہدایت اور خیر کے راستے کی طرف رہنمائی ہو، شر کے راستے سے ڈرایا گیا ہو، یا ان مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہو، وہ علم نافع ہے. یعنی جو مقصد کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو ٹارگیٹ کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی خیر ہو، تو یہی چیزیں علم نافع میں شمار ہوگی. اس کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں وہ یا تو نقصان دہ ہوتے ہیں یا ان میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے سکھائیے وہ جو کہ رشد آپ کو دیا گیا ہے، جو ہدایت آپ کو دی گئی ہے. 17 پوائنٹ ہے، اس واقعے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جس شخص میں عالم اور علم کی صحبت کے لیے قوت، صبر اور حسن ثبات نہیں، وہ علم حاصل کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کسی کے اندر استقامت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، تو وہ علم حاصل کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا. جو صبر سے محروم ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. جو شخص صبر کو کام میں لاتا ہے اور اس کے لیے اہتمام بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، تو وہ علم حاصل کر لے گا. خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معذرت کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، اور ایسے ہی ہوا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ میرے صابروں میں سے پائیں گے. پھر 18 پوائنٹ ہے، اس قصے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حصول صبر کا سب سے بڑا سبب علم آگہی ہے. یعنی آپ کو علم ہوگا، آگہی ہوگی کہ مجھے اس واقعے میں، ان حالات میں صبر کرنے سے مجھے کیا مل سکتا ہے، تبھی آپ صبر کر سکتے ہیں، ادر وائز نہیں. تو جس میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے لیے علم و آگاہی ضروری ہے. بس وہ شخص جو اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، نہ اس کی کوئی غرض اور اس کی کوئی وجہ جانتا ہو، نہ ہی اس کے فائدے یا ثمرات یا نقصان کا اسے علم ہو، تو پھر وہ صبر نہیں کر سکتا. اور یہی والی بات ہے جس کو خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو کوئی خبر نہ ہو آپ اس بارے میں بھلا کیسے صبر کر سکتے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں عدم علم کو بے صبری کا سبب قرار دیا گیا ہے. علم نہ ہونا اسی وجہ سے بے صبری ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 19، اس قصے سے یہ بھی استنباط کر سکتے ہیں، یعنی مسئلہ خص کر سکتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کے مقصد اور اس بات کی معرفت حاصل نہ ہو جائے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو اس وقت تک اس پر خوب غور و فکر کیا جائے اور اس پر حکم لگانے میں جلدی نہ کی جائے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے نا، فوراً کشتی میں جیسے ہی سوراخ کیا وہ فوراً ٹوک دیا انہوں نے خضر علیہ السلام کو. اگر وہ صبر کر لیتے اور خاموش ہو جاتے تو ان کو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل ہی جاتا کہ کس حکمت کے تحت کشتی میں سوراخ کیا گیا ہے. بعض وقت ہم سے بھی بے صبری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسی زبان سے باتیں نکل جاتی ہیں، اور بدگمانی انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. بعض وقت بدگمانی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے فساد پیدا ہو جاتے ہیں. اسی لیے چاہیے کہ بدگمانی سے کام نہ لیں، بلکہ حسن ظن رکھا جائے، کسی کے بھی تعلق سے حسن ظن رکھا جائے. اور اسی لیے بعض گمان کو گناہ کہا گیا ہے. پھر تو اسی لیے فوراً ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، فوراً فتوے پاس نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا فلاں نے ایسا کیا تو اس وجہ سے کیا ہوگا، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، یا وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جلدی نہ کریں، بلکہ مارجن دیں، مارجن رکھیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے خود ہی صحیح بات سامنے آ جائے گی، تو پھر آپ کو خود احساس ہوگا. پوائنٹ نمبر 20، اس قصے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں واقع ہونے والے بندوں کے افعال کو مشیت الہی سے معلق کیا جائے. یعنی جب بندہ کسی چیز کے بارے میں کہے کہ وہ مستقبل میں یہ کرے گا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور کہے. جیسے کہ یہ پورے سورے میں ہم نے یہی دیکھا، انشاءاللہ. جیسے سورہ کہف جو نازل ہوئی تھی تو اللہ کے رسول انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو آپ کو کیا تعلیم دی گئی کہ جب بھی کوئی کام آپ کو کرنا ہو کہ کل میں کروں گا تو انشاءاللہ کہا کریں. تو جب ہم کو معلوم ہے کہ کوئی معاملات ہم کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. کسی چیز کے کام کا عزم کر لینا اس کام کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں ضرور صبر کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، بس انہوں نے اپنے نفس کو صبر پر مجبور کیا مگر صبر نہ کر سکے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. پھر ان آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے کہ اگر معلم اس امر میں مصلحت سمجھتا ہو کہ جو سیکھنے والا ہے، جو طالب علم ہے، بعض چیزوں کے بارے میں سوال میں ابتدا نہ کرے جب تک معلم خود اسے نہ بتائے، تو استاد کو چاہیے کہ پہلے ہی وہ بتا دے اپنے طالب علم کو کہ آپ زیادہ سوال نہ کرنا، اگر آپ سوال کریں گے زیادہ تو پھر آپ کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا پہلے سے بتا دیا جائے کہ اس کے بارے میں آپ کو بعد میں خود پتہ چلے گا، بھی بار بار سوال نہ کیا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کلاس لیتے ہیں تو کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں اور آگے کے بھی سوالات کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری کلاس ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو تھوڑا اسٹوڈینٹ کو چاہیے کہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے، تھوڑا سا برداشت کرے، آگے چل کر وہ ساری باتیں آ ہی جائیں گی جو اس کے ذہن میں ابھی کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں. انشاءاللہ اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے پوائنٹ نمبر 23 کہ ایسی حالت میں سمندر میں سفر کرنا جائز ہے جبکہ خوف نہ ہو. ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ پوائنٹ نمبر 24 بھول جانے والے شخص کا اس کے نسیان کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حقوق العباد میں کوئی مؤاخذہ نہیں، اور اس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، میری بھول پر مجھے نہ پکڑی، یعنی بھول سے کسی سے کوئی کام ہو گیا، غلطی ہو گئی سمجھے، تو آپ اس پر اس کو پکڑ نہیں سکتے، سزا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، پھر یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے اخلاق اور معاملات میں عفو درگزر سے کام لے، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھے، ان کو ایسے کاموں پر مجبور نہ کرے جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں یا جو کام ان پر مشقت والے ہوں، کیونکہ ایسا کرنا بعض اوقات ظلم کا باعث ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز انسان کو نفرت اور اکتاہٹ میں مبتلا کر دیتی ہے. تو وہ طریقہ اختیار کرے جو آسان ہو تاکہ اس کا کام آسان ہو جائے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پر حفظ کرنے والوں کو اتنا مارا جاتا ہے، ڈنڈے سے مارا جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں مارتے ہیں. اس کی وجہ سے بچے قرآن سے متنفر ہو جاتے ہیں یا دینی مدارس سے متنفر ہو جاتے ہیں، استاد سے متنفر ہو جاتے ہیں. تو آپ اس طرح سے ڈنڈے سے مار کر نہیں پڑھا سکتے، محبت اور حکمت سے پڑھایا جائے. آپ دیکھیں سختی ضروری ہے لیکن سختی میں حدود سے تجاوز نہ کیا جائے. پھر ایک اور بات 26 نمبر ہے 26، تمام معاملات میں ان کے ظاہر پر حکم لگایا جاتا ہے، مال اور خون وغیرہ کے دنیاوی معاملات میں ان کے ظاہر کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا یا بچے کو قتل کر دیا تو انہوں نے نکیر فرمائی، کیونکہ دونوں ایسے کام ہیں جو بظاہر منکر ہیں. اب یہ تو خضر علیہ السلام کو معلوم تھی اس کی حکمتیں، لہٰذا انہوں نے بہت صحیح کیا جو بھی کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا بالکل صحیح کیا، کیونکہ انہوں نے بظاہر کیا دیکھا کہ اچھا ایک بچے کا قتل ہو گیا، اچھا کشتی میں سوراخ ہو گیا. تو یہ چیزیں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھی کہ اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں. تو اسی بات بھی معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکے ایسی صورتحال کو دیکھ کر، یعنی ان کے اندر یہ جذبہ موجود تھا کہ برائی کو دیکھ کر فوراً روکا جائے. پھر ایک اور بہت ہی اہم اس معاملہ اخذ کیا جا سکتا ہے اس قصے سے، اور وہ یہ ہے کہ چھوٹی برائی کے ارتکاب کے ذریعے سے بڑی برائی کا سدباب کیا جائے، اور چھوٹی مصلحت کو ضائع کر کے بڑی مصلحت کی رعایت رکھی جائے. معصوم بچے کا قتل یقیناً بہت بڑی برائی ہے، مگر اس کے زندہ رہنے سے ماں باپ کا دین کے بارے میں فتنے میں مبتلا ہونا اس سے زیادہ بڑی برائی ہے. بچے کا قتل نہ ہونا اور اس کا باقی رہنا اگرچہ بظاہر نیکی ہے، مگر اس کے والدین کے دین و ایمان کا باقی رہنا اور زیادہ بڑی نیکی ہے. اسی وجہ سے خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا تھا، لیکن ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے، کیونکہ خضر علیہ السلام نے یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیے، اور عام لوگ نہیں کر سکتے یہ. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بہت سارے فائدے ہم کو ملتے ہیں. ایون جو فقہ، ہماری جو فقہ ورلڈ ہے، علوم الفقہ ہے، وہ اسی پر مبنی ہے کہ جو مصالح یعنی عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے جس میں فائدے ہوں اس کو دیکھا جائے گا فقہ میں بھی. اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے پوائنٹ نمبر 28 کہ کسی شخص کے مال میں کسی دوسرے شخص کا ایسا عمل جو کسی مصلحت یا ازالہ مفسدہ کی خاطر ہو وہ جائز ہے، خواہ وہ بغیر اجازت ہی کیوں نہ ہو. جیسے کہ اس سے کسی کے مال میں کچھ کمی بیشی ہو، جیسے کہ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر کے اس میں عیب ڈال دیا تھا، تو حالانکہ جس کی کشتی تھی اس سے پوچھ کے کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بغیر پوچھے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کے ہاتھوں سے بچ جائے. انہوں نے کشتی والوں کے فائدے کے لیے کام کیا تھا، لہٰذا اس سے پوچھے بغیر ہی کر لیا، یعنی کسی کا نقصان کیا لیکن اس کے فائدے کے لیے کیا. اسی طرح سے کسی شخص کے گھر یا مال ڈوبنے یا آگ لگنے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں کچھ مال تلف کر کے باقی مال جو زیادہ ہے بچا لیا جائے، اگر ایسا کیا جا سکتا تو کرنا جائز ہے، کیونکہ اس سے بڑا فائدہ، بڑی بھلائی حاصل ہو رہی ہے. تو یہ کیا جا سکتا ہے گھر والوں کو بتائے بغیر. اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے پوائنٹ نمبر 29 کہ سمندر میں کام کرنا اسی طرح جائز ہے جس طرح خشکی میں, کیونکہ انہوں نے فرمایا یعملون فی البحر, اور یہ فرمانے کے بعد ان کے عمل پر نکیر نہیں فرمائی. پھر پوائنٹ نمبر 30 کبھی کبھی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسکین کچھ مال رکھتا ہے مگر وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا, اس لیے وہ مسکین کے نام کے اطلاق سے خارج نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان مساکین کے پاس ایک کشتی تھی, یعنی کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس مال ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس ذاتی گھر ہے لیکن وہ ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے, تو اس صورت میں وہ مستحق ہو سکتے ہیں. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے پوائنٹ نمبر 31 کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے. اس بچے کے قتل کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد جئت شیئا نکرا, آپ نے ایک بہت برا کام کیا. اگلا پوائنٹ, اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قصاص کے طور پر قتل کرنا برائی نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بغیر نفس, یعنی بغیر نفس کے, یعنی اگر کس قتل جائز ہے تو کیسے کہ قصاص کے طور پر, یعنی اگر کس نے کسی کا قتل کیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. پوائنٹ 33, ان آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی جان اور اولاد کی حفاظت کرتا ہے, سبحان اللہ. یہ بھی پتہ چلا 34 کہ ان آیت سے کہ صالحین یا ان کے جو یعنی جو بھی ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنا کسی اور کی خدمت کرنے سے افضل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان یتیموں کے خزانے کو باہر نکالنے اور پھر ان کی دیوار تعمیر کر دینے میں یہ علت بیان فرمائی کہ ان کا باپ ایک صالح شخص تھا, نیک شخص تھا, لہٰذا اپنے ایک بندے سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروایا کہ ان کی دیوار کو مضبوط کر دیا. 35, اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے وقت ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. چنانچہ خضر علیہ السلام نے کشتی کو عبدار کرنے کے وقت کہا تھا کہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا, میں نے چاہا کہ اسے عبدار کر دوں, اور جب خیر کی بات آئی, خیر کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی, فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے. اور جنات نے کہا تھا اور ہم نہیں جانتے کہ زمین پر رہنے والوں کے لیے کوئی برا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے بارے میں ان کے رب نے اچھا ارادہ کیا ہے, حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضا اور تقدیر سے ہوتا ہے. تو جب کوئی ایسی بات ہو جس میں کوئی بری بات ہو تو وہ اس کی نسبت اپنی طرف کرے اور اچھائی کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کرے. 36, کسی شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی بھی حال میں اپنے ساتھی سے علیحدہ ہو جائے اور اس کو صحبت اور اس کی صحبت کو ترک کر دے جب تک کہ اس کی سرزنش نہ کرے اور اس کا عذر نہ سن لے, جیسے کہ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. پھر 37, ان امور میں جو ناجائز نہیں, ایک ساتھی کی دوسرے ساتھی سے موافقت کرنا مطلوب اور دوستی کی بقا کا سبب ہے, اسی طرح یعنی جو رشتہ دوستی ہے وہ باقی رہ سکتی ہے ورنہ وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً وہ ٹوکتے رہے, جیسے ہی کوئی برا کام ان کی نظروں کے سامنے آیا انہوں نے ٹوک دیا. تو آپ دیکھیں یہ دوستی کا تقاضا ہے کہ اگر آپ ایک دوست ہیں تو آپ کسی برے کام پر دوسرے کو ٹوک دیں, ورنہ تو کیا ہوگا, اگر آپ برائی میں بھی برائی کا ساتھ دے رہے ہیں دوست کا تو پھر تو یہ دوستی نہ ہوئی. تو لہٰذا یہ دوستی کا تقاضا ہے, یا دوستی کو باقی رکھنا ضروری ہے اگر, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سامنے والے کو اچھائی اور برائی دونوں کا فرق بتا دیں اور سمجھا دیں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا جس سے ہمیں بہت سارے سبق سیکھنے کو ملے. آپ دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ زندگی میں دنیا میں ایسے معاملات پیش آتے ہیں, کبھی کوئی بیماری کا پتہ چلتا ہے, کبھی کوئی ایسی چیز کمی بیشی کا پتہ چلتا ہے, بعض اوقات حالات ایسے آ جاتے ہیں, بعض اوقات کچھ اور نقصان ہو جاتا ہے, انسان سوچتا ہے کہ میں ہی کیوں, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, میرے ساتھ ہی یہ نقصان ہونا تھا, میرے ساتھ ہی یہ حادثہ پیش آنا تھا, مجھے ہی یہ بیماری آنی تھی. تو ایسا نہ سوچے انسان, بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہے. اور یہ جو قضا اور قدر ہے, جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں, اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. بعض اوقات یہ مشکلات, مصیبتیں, حادثات, کچھ کمی بیشی اس لیے آپ کی زندگی میں, ہماری زندگی میں آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ مشکل اور مصیبت میں میرے بندے مجھ سے قریب آتے ہیں کہ مجھ سے دور جاتے ہیں, مجھ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ جو صبر ہوگا, ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں بہت بہترین اجر سے انشاءاللہ آخرت میں نوازے گا, اور دنیا میں بھی نعمت بدل دے گا انشاءاللہ اس کا. ہم جانتے ہیں کہ ایک مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے, تکلیف پر صبر کرتا ہے, تو اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے, جنت میں اس کے لیے اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. تو زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں, اتار چڑھاؤ, اونچ نیچ, حادثات, واقعات پیش آتے رہتے ہیں, نفع نقصان اس سے انسان کو واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو یہ سب یہی تو زندگی ہے اصل میں. تو یہ زندگی ایکچولی یہی اتار چڑھاؤ اور اسی کا مجموعہ ہے نفع اور نقصان کا. اصل جو خوشی ہوگی, اصل جو اطمینان ہوگا, اصل جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی وہ انشاءاللہ آخرت میں ہوگی, جنت میں ہوگی. تو کیوں نہ آج یہ دنیا جو کہ فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ بس ہم صرف چند دنوں کے لیے یعنی چند سالوں کے لیے یہاں آئے ہیں جو کہ بہت ہی کم ہے, 60 سال 70 سال بس. تو ان 60 70 سالوں کے لیے کیوں ہم ان وہ ہزارہ سال کی زندگی کو ہم نقصان پہنچائیں؟ تو آج کی زندگی میں اگر مشکلات آتی ہیں تو صبر کریں, برداشت کریں, اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں, اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں. جب بھی کوئی مصیبت یا مشکل آتی ہے تو جھکیں اللہ تعالیٰ کے آگے, نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں. یقین جانیے جو سکون آپ کو نماز دے سکتی ہے وہ کوئی اور چیز نہیں دے سکتی. جو اپنے غم کا اظہار آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں گے, آپ کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اور آپ کو اپنا خیر خواہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ جو آپ کی خیر خواہی کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. اگر مصیبتیں آتی بھی ہیں تو ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مضبوط کرنے کے لیے وہ مصیبتیں لاتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر ہے اصل میں. اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جو پڑھتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل, جو علماء کرام نے بعد میں اس کو کیا کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا, یہی تو تقدیر ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے. کہ اچھا ہوا تو بھی اللہ کی طرف سے, برا ہوا تو بھی اللہ کی طرف سے. اچھا ہوا تو اللہ کا شکر ادا کرے, مزید اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں. خدا نخواستہ برا ہوا تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں. یہ شکر ادا کرے کہ ہو سکتا ہے اس سے بڑا نقصان ہو جاتا میرا, لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے نقصان پر بات ڈال دی. بعض اوقات صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن صبر ہمیں کرنا چاہیے. اور قدر اللہ وما شاء فعل, کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا وہی اللہ تعالیٰ نے کیا, ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. تو بس یہی قضا اور قدر ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جس پر ہم کو راضی رہنا ہے, تاکہ ہم آخرت میں وہ اجر ہم پا سکے جو آج دنیا میں ہم نے صبر کیا ہے. تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہ سکیں اور صبر کر سکیں, ہمارے اندر استقامت ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں حصول علم کے لیے آگے ہی بڑھنے والا بنائے, ہم علم حاصل کرتے رہیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے عمل کر سکیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.